الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. إليه يرد علم الساعة. قیامت کا علم. اللہ تعالی کی طرف محول کیا جائے گا اور مفوض کیا جائے گا. اس لیے کہ قیام ساعت قیامت کے قائم ہونے کا وقت سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عندہ علم الساعة. قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے. حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس سوال پر کہ متى الساعة قیامت کب واقع ہوگی, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا مل مسئول عنها بأعلم من السائل. جتنا پوچھنے والے کو علم ہے اتنا ہی اس شخص کو علم ہے جسے پوچھا جا رہا ہے. اے جبرائیل, نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے. الیہ یرد علم الساعة. قیامت کا علم کہ قیامت کب واقع ہوگی وہ اللہ ہی کی طرف محول کیا جائے گا. اور مخلوق میں سے کسی کے پاس قیامت کے قائم ہونے کے وقت کا علم کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی ہے. کفار مکہ اور مشرکین مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمانوں سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت وہ کب واقع ہوگی, پانچ سال کے بعد, دس سال کے بعد, سو سال کے بعد. تو جواب یہی ہوتا تھا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت کے قائم ہونے کے وقت کا علم نہیں تھا کہ کس وقت قیامت آئے گی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے پاس بھی یہ علم نہیں تھا. وہ پوچھتے تھے، جب یہ حضرات عدم علمی کا اظہار کرتے تھے، لا علمی کا اظہار کرتے تھے، تو پروپاگانڈا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا شوشہ بھی کافی ہو جاتا ہے. تو وہ عوام کا ذہن بناتے تھے کہ یہ عجیب قیامت ہے کہ واقع ہونے والی ہے، لیکن کب اس کا ان لوگوں کو پتا ہی نہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کا رد فرما رہے ہیں کہ میں احکم الحاکمین ہو کر میں کائنات کا خالق ہو کر وہی بات دہرا رہا ہوں جو میرا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف محول کیا جائے گا، اور اللہ کے علاوہ اگر قیامت کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت واقع ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتے ہیں، اور عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے، اور عورت بچہ نہیں جنتی ہے، مگر اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے. آلات کے ذریعے بہت ساری تفصیلات اب معلوم کر لی جاتی ہے، لیکن پھر بھی جن دقیق دقیق اور باریک باریک اور فائن تفصیلات کا علم خداوند قدوس کو ہے، وہ سائنس کی اس انتہائی درجے ترقی کے بعد بھی ان مشینوں کے ذریعے ان لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتی. اور اللہ عز و جل کو ما کان اور ما یکون کا علم ہوتا ہے. پچھلے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی علم، اور آئندہ زمانے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم. تو دنیا میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ علم نہیں ہے لہذا اس چیز کا وجود نہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قیامت کو مانو نہ مانو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، وہ دن آنے والا ہے اور اس دن ہم تم سے یہ سوال کرنے والے ہیں کہ جن کو میرے ساتھ شریک قرار دیتے تھے وہ تمہارے خدا کہاں ہیں. تو دوسری بحث میں مت پڑو، اس وقت اس کی فکر کرو کہ اس وقت مجھے چھوڑ کر جن معبودان باطلا کی تم پرستش کر رہے ہیں اور جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالی ان سے پکار پکار کر سوال کرے گا کہ اَيْنَ شُرَكَائِي، وہ کہاں ہے جن کو میرے ساتھ تم شریک قرار دیتے تھے. اس وقت جواب یہ ہوگا قالو آذناک، یہ کفار کہیں گے کہ اے اللہ ہم آپ کو اطلاع کر رہے ہیں کہ ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی بھی اس شرک پر گواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں شرک کیا ہی نہیں ہے. ما کنا مشرکین، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، قسم کھا کر کہیں گے
کہ ہم ہمارے رب اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے. ما منا من شہید, ہم میں سے کوئی بھی شرک پر گواہ نہیں ہے. ہم نے نہ خود کو شرک کرتے ہوئے دیکھا نہ کسی اور کو شرک کرتے ہوئے دیکھا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ, آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں, تمہارے خدا کہاں ہیں؟ تو یہ کہیں گے ما منا من شہید, ہم میں سے کوئی شخص بھی ان معبودوں کو تو یہاں دیکھ ہی نہیں رہا ہے, وہ ہے ہی نہیں یہاں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَضَلَّ عَنُهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ, ان سے گم ہو جائیں گے وہ تمام معبود جنہیں وہ پہلے دنیا میں پکارا کرتے تھے. وَظَنُّوا, اور وہ سمجھ جائیں گے, مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيص, کہ ان کے لیے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ وقت میرے بھائیو ہم سب پر آنے والا ہے. اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں کفر کی, شرک کی, نفاق کی آلودگیوں سے پاک کر دیا. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اب کوشش یہ کرو کہ اللہ تعالی نے کفر سے بچا کر ایمان عطا فرمایا اور شرک سے بچا کر توحید عطا فرمائی اور نفاق سے بچا کر خالص دین عطا فرمایا. اب ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچیں اور اعمال صالحہ اختیار کریں تاکہ اللہ کی دی ہوئی یہ تین نعمتیں, خالص دین, توحید اور ایمان, کسی طرح بھی خطرے میں نہ پڑ جائے اور کسی طرح بھی ڈیمیج نہ ہو جائے. جو جتنا گناہوں سے بچے گا اور جتنا اعمال صالحہ اختیار کرے گا اتنا ہی اس کا دین خالص بنتا چلا جائے گا, اتنی ہی اس کی توحید پختہ ہوتی چلی جائے گی اور اتنا ہی اس کا ایمان راسخ ہوتا چلا جائے گا. اور جو جس قدر اعمال صالحہ میں کمزوری برتے گا اور گناہوں کے معاملے کو نظر انداز کرے گا اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا, اس کی توحید کی دیواریں اتنی ہی کھوکھلی ہوتی چلی جائے گی اور وہ سب سے پہلے عملی نفاق میں مبتلا ہو کر اعتقادی نفاق میں مبتلا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالی کا اس عظیم نعمت پر شکر بھی ادا کیا جائے اور اللہ تعالی سے عاجزی کی جائے, التجا کی جائے کہ اللہ ان نعمتوں کی آپ حفاظت کیجیے. اور اے اللہ, ان نعمتوں کی جو ضد ہے, کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, اس سے آپ ہمیں بچائیے اور اعمال صالحہ کی اور ان تمام اسباب کی توفیق عطا کیجیے جن سے ان چیزوں سے بچا جاتا ہے اور ان نعمتوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالی کفار اور مشرکین کی کچھ بد اخلاقیوں کا بیان فرما رہے ہیں. لا يسأم الانسان من دعاء الخير, ترقی کی چاہت سے اس انسان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. جو کافر ہوتا ہے, جو مشرک ہوتا ہے, اس کو آخرت سے تو کوئی سروکار نہیں. اس لیے دعاء الخیر یعنی اچھائی, مال, دولت, عزت, جاہ, دنیا کی جتنی ترقیاں ہیں جنہیں وہ ترقی سمجھتا ہے, ہر وقت اس کو مانگتا رہتا ہے. اور یہ دنیا کی جو ترقی ہے اس ترقی سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اور مومن جو ہے وہ قانع ہوتا ہے, وہ قناعت پسند ہوتا ہے, اس کا دل جو ہے وہ غنی ہوتا ہے. اور دل جب غنی ہو جاتا ہے, دل مالدار ہو جاتا ہے, تو اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، اسے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی مل جائے، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا مل جائے، سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے، اسے اپنی ضرورت کی چیزیں مل جائے، وہ اس پر قناعت کر لیتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت کو اتنا اہم بتلایا ہے کہ امتیوں کو قناعت کی مسلسل دعا کرنے کی تاکید کی ہے کہ میرے امتیوں اگر قناعت نہیں رہے گی، قناعت کے آدمی جو چیز اس کے پاس ہے اس پر سیٹسفائیڈ ہو جائے، اسے وہ سفیشنٹ سمجھے، اسے وہ انف سمجھے کہ میرے لیے کافی ہے، میرے گزارے کے لیے 150 پاؤنڈ کی ضرورت ہے ہر ہفتے، تو میرا انکم 150 پاؤنڈ ہے، مجھے کافی ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ہاں، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اور دنیا کی محبت دل میں آئے بغیر اگر 150 سے بھی زیادہ کا انکم آسانی سے کر سکتا ہے اور وہ حسن نیت سے کماتا ہے کہ میں اسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کروں گا، میں غریبوں پہ خرچ کروں گا، میں بیواؤں پہ خرچ کروں گا، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز محمود ہے کہ دین کے خاطر کماتا ہے. لیکن مؤمن جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اسے روزی مل جاتی ہے، اس پہ قناعت کر لیتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ترقی کی اور چاہت نہیں ہوتی کہ فلاں صاحب کے پاس مرسیڈیز ہے تو اب مجھے بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور فلاں صاحب سیمی ڈیٹیچ مکان میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے. مؤمن کی حالت نہیں ہوتی، اس لیے کہ مؤمن اس دنیا میں بحیثیت مسافر کے رہتا ہے، اور اس کے دل دماغ میں یہ بات رچی ہوئی بسی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانے میں کوئی شخص بھی ترقی کا خواہش مند نہیں ہوتا. اپنے پرماننٹ ابورڈ میں اور اپنی پرماننٹ جگہ میں، مستقل رہنے کی جگہ میں انسان ترقی کا خواہش مند رہتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ مجھے قناعت عطا فرما اور میرے دل کو قانع بنا دے اس نعمت پر جو تُو نے مجھے عطا کی ہے، جو تُو نے مجھے عطا کی ہے میرے دل کو خوش کر دے اس پر. تو کافر کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ آخرت کی زندگی کو مانتا نہیں، جو کچھ ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، اس لیے وہ دنیا کی ترقی، مادی ترقی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، انسان کا پیٹ دنیا کی ترقی سے بھرتا نہیں ہے. اور عجیب و غریب اس کی حالت ہوتی ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوتٌ، چونکہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا اس لیے تقدیر کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اس کے دل دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ دنیا تو کسی طرح بھی گزر جائے گی، آخرت میں بہت کچھ ملنے والا ہے، تو اگر اسے تھوڑی سی بھی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. میرے مومن بھائیو، اللہ تعالی نے ہمیں دین کی شکل میں اور عقائد کی شکل میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. مؤمن کبھی بھی نراش اور مایوس نہیں ہوتا، ڈسپیر نہیں ہوتا، ہوپ نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالی نے تو قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے، مؤمن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. اگر وہ غریب ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، تو اس کا دل اندر سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ جو خدا تیرے رزق کو تنگ کر سکتا ہے وہ تیرے رزق کو وسعت بھی عطا کر سکتا ہے، اور اس کا دل موجودہ حالات پر بھی مطمئن رہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، میرے مقدر میں اللہ نے یہی لکھا تھا، میں صبر کر رہا ہوں تو صبر کے بدلے میں اللہ مجھے آخرت میں کتنا دے گا. وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوتٌ، کافر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے شر پہنچتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، اسے مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ نراس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں میرے بھائیو صرف مسلمان ہوتا ہے کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت میں بھی وہ اپنے لیے خیر کا پہلو تلاش کر لیتا ہے. اس کا دل اسے کہتا ہے کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، اس کا دل کہتا ہے کہ اللہ تیرے درجوں کو بلند کر رہا ہے، اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تجھے مصیبت میں اس لیے ڈالا ہے کہ تو اللہ کے قریب نہیں ہوتا، اب اس بہانے سے اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. مسلمان کے علاوہ مصیبت میں کسی اور کے لیے تسلی کا کوئی سامان نہیں. اور اگر مسلمان چاروں طرف سے گر جائے اور اسے امید کی کوئی کرن نظر نہ آئے اور اسے ہلاکت ہی ہلاکت نظر آئے، تو اس وقت بھی اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے. تحفۃ المؤمن الموت، یہ نعمت میرے بھائیوں پوری دنیا میں مسلمان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ تقدیر پر ایمان اور مصائب میں کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور مصائب کے پردے میں کیا کیا نعمتیں ہوتی ہیں، اس کی تعلیم اسلام نے جو دی ہے اور اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کا ذہن اس سلسلے میں بنایا ہے، ایسی کسی مذہب نے تعلیم نہیں دی. مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں. اور مسلمانوں میں بھی جو لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا. جن کا دین سے تعلق ہوتا ہے، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ کبھی ڈپریس نہیں ہوتی. وہ امسہ الشر فیئوس قنوت، اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو نراس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب اس کی حالت ہوتی ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. اب تکلیف پہنچی، اس تکلیف کے بعد اگر ہم اس کے حالات کو بدلتے ہیں، تکلیف میں صبر نہیں کرتا بلکہ نا امید ہو جاتا ہے، ہائی واویلا کرتا ہے، شکوا شکایت کرتا ہے، اور اگر اس نا امیدی کی حالت کو ہم بدلتے ہیں اور ہم اس کی بیماری کو دور کر کے صحت دے دیتے ہیں، فقر کو دور کر کے مالداری دے دیتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اسے چکھاتے ہیں ہماری طرف سے نعمت، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اس پریشانی اور تکلیف کے بعد جو اسے ابھی ابھی پہنچی تھی اور جس کی وجہ سے وہ نا امید ہو گیا تھا اور اسے ایسا یقین ہو گیا تھا کہ اس پرابلم سے نکلنے کی میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن امپوسیبل کو جب ہم پوسیبل کر کے اس کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں، تو بجائے شکر کر کے ہمارے وجود کے قائل ہونے کے وہ یہ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سچویشن تو بدلنا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ میری جو ذہانت ہے، میری جو صلاحیتیں ہیں، میری جو لیاقتیں ہیں، یہ تو ہونے ہی والا تھا، یہ پرابلم تو سالو ہونے ہی والا تھا. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ یہ کہتا ہے کہ میری محنت اور میری قوت اور میری فہم اور میری صلاحیتوں کی وجہ سے حالت بدلی ہے. تو پریشانی آتی ہے تو صبر نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلتے ہیں تو شکر کر کے منعم حقیقی کو پہچانتا نہیں، بلکہ اور ڈٹائی کے ساتھ اللہ عز و جل کی نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں تو اس بات کو نہیں مانتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن یہ جو نبی کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں تو جس طرح اپنی عقل کے بل بوتے پر یہاں ہم نے بہت کچھ سمیٹ لیا ہے اور جمع کر لیا ہے, تو آخرت میں بھی ہم اپنی عقل سے کام کر لیں گے, وہاں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا. ابھی ابھی تھوڑے دنوں پہلے پریشانی کے عالم میں مایوس ہو چکا تھا, اب اس مایوسی کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے حالات کافر پر بھی لاتے ہیں کہ تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس پرابلم سے نکلنے کی میرے اندر اب طاقت نہیں ہے اور دنیا کا کوئی سبب مجھے نہیں نکال سکتا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو نکالتے ہیں. اللہ کا رحم و کرم تو دیکھیے میرے بھائیو, اسے راہ راست پر لانے کے لیے کہ اے میرے بندے اب تو قبول کر لے کہ اللہ ہے, سارے راستے مسدود تھے, اب جب راہ کھلی تو کوئی تو ہوگا جس نے یہ راہ کھولی ہے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ منعم حقیقی کو پہچان لیتا, وہ کہتا ہے کہ ہذا لی, یہ تو میری صلاحیتوں کے بل بوتے پر مجھے ملا ہے اور میں تو قیامت کو مانتا نہیں ہوں کہ وہ قائم ہوگی. لیکن اگر یہ نبی بار بار کہتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, یہ قرآن بار بار کہتا ہے, تو اگر میں لوٹا بھی دیا گیا میرے پروردگار کی طرف قیامت قائم ہونے کے بعد, ان لی عندہ للحسنی, تو مجھے تو وہاں بھی اچھائی ہی ملے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح کفر میں رہے تو یاد رکھو, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, ہم ضرور بھی ضرور کافروں کو خبر دینے والے ہیں ان کے ان برے اعمال کا جنہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں, اور وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, ہم ضرور بھی ضرور انہیں ان کے ان اعمال کی وجہ سے سخت عذاب چکھانے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اس کی ایک اور خصلت کو بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, جب ہم اس کافر انسان پر نعمتیں نچھاور کرتے ہیں, أَعْرَضَ, تو منہ موڑتا ہے, وَنَأَى بِجَانِبِهِ, اور اپنی کروٹ کو پھیر لیتا ہے, کسی سے روگردانی کرنے کی دو شکلیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے دیکھ کر کے صرف اپنا چہرہ یوں پھیر لیں, یہ کم درجے کی گستاخی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ چہرہ پھیرنے کے ساتھ یہ کروٹ بھی پوری پھیر لیں, یہ اعلیٰ درجے کی گستاخی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اس انسان پر نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں اور کسی قسم کی تکلیف اس تک نہیں رہتی, تو بجائے اس کے کہ ہمارے قریب ہوتا یہ منہ موڑتا ہے اور اپنی کروٹ بھی پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے, اور لمبی چوڑی دعا کرنا اور طویل طویل دعا کرنا تو مطلوب ہے, اللہ خود یہ چاہتے ہیں کہ بندہ طویل طویل دعا کرے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طویل طویل دعا کرو اور ایک ایک چیز کو بار بار مانگو, تکرار کرو, ایک ایک مرتبہ دو, ایک مرتبہ دو, دو مرتبہ, تین تین مرتبہ, چار, یہ اللہ مغفرت فرما دے, یہ اللہ مغفرت فرما دے, یہ اللہ مغفرت فرما دے. تو لمبی لمبی چوڑ اور طویل طویل دعاؤں کو تو اللہ پسند کرتے ہیں, لیکن کافر اور مشرک جب اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں بھی خود غرض بن کر کرتا ہے, اس وقت بھی اس کے دل دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ اے اللہ میں اب توبہ کر چکا ہوں اور توحید کا قائل ہو رہا ہوں, بلکہ وہ شرارت تو اپنی جگہ پر, اور دعا بھی کرتا ہے تو شکوا شکایت کے طور پر, اس کی مذمت بیان کی گئی ہے, شکوا شکایت کے طور پر کہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا. فضو دعا ان عریب, ان کی ان خصلتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے ابھی ابھی قریب قریب اسی صورت میں ہم نے یہ بات ثابت کی کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے اور شفا ہے, ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے, باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے, اور جن لوگوں نے طلب کے ساتھ اس کو پڑھا اس کو سنا انہیں ایمان کی توفیق ملی اور بے شمار روحانی بیماریوں سے انہیں نجات مل گئی. ایک قوم کفار تم اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ کا کلام نہیں مانتے لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب دو احتمال ہو گئے، نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں، اور تمہارے پاس چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے، نبی کی دلیل کو تو ایک طرف رکھ دیجئے، تم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں، اس کے اللہ کے کلام نہ ہونے کی تمہارے پاس دلیل ہوتی تو ایک ہی پوسیبلٹی تھی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن چونکہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اس وجہ سے اب دو احتمال ہو گئے اور دو پوسیبلٹی ہو گئی، کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہ ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو جیسے کہ نبی کہہ رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہی ہے اور تم نے اس کا انکار کیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے دو کاموں میں سے ایک کام کرو، یا تو یہ کام کرو کہ اس کے اللہ کے کلام نہ ہونے کی دلیل پیش کرو، اگر دلیل تم نے پیش کر دی تو پھر اسے نعوذ باللہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لیکن اگر تم اس کو دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو دوسرا احتمال باقی ہے، تو تم ہمارے نبی کی باتوں پہ غور کرو اور غور کر کے اس دوسرے احتمال کو بھی اسٹڈی کرو کہ کہیں وہ دوسری پوسیبلٹی تو نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس پہ غور و فکر کر کے اسے اللہ کا کلام مان لو، اس لیے کہ اگر افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر تم غور کرو گے، تدبر کرو گے تو قرآن کی آیت آیت پکار پکار کر تم کو بتائے گی کہ میں اللہ کا کلام ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، عجیب بات قرآن پڑھتے پڑھتے ذہن میں آتی ہے کہ پرلے درجے کا جو کافر ہو اور اس کی اتنی ساری بری خصلتیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں، وہ کتنے پرلے درجے کا کافر ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اسے صراط مستقیم پر لانے کی کتنی کوشش فرما رہے ہیں. اس سے میرے بھائیوں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ کریم ذات ہم اس کو ماننے والوں کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ کرتا ہوگا. اس لیے لپکو اس کی طرف، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، اپنا تعلق جوڑو، اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ. وہ کریم آقا جو ہر وقت رحمتیں نچھاور کرے اور ہم اس کی نافرمانی کریں، یعنی اتنی ساری آیتیں مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ جو ایمان لا چکے ہیں، یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے اور ان کی یوں سمجھو کہ منت کی جا رہی ہے کہ بھئی کچھ تو سوچو، اس پہلو سے غور کرو، اس پہلو سے غور کرو، اس پہلو سے غور کرو کہ کہیں میرے بندے کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں. اسی سے ایک دوسرا پہلو ہمارے لیے یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالی بہت چاہتے ہیں کہ اس کے بندے کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں. تو اللہ کی جب یہ بہت چاہت ہے تو ہمیں بھی ہمارے آگے پیچھے رہنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے غیر مسلموں میں دین کی دعوت پھیلانی چاہیے اور انہیں دین سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کی راہ پر آ جائیں. اور اللہ کی جب یہ عین چاہت ہے اور اس چاہت کو سامنے رکھ کر ہم غیر مسلموں میں کام کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں، اور ایک بندہ خدا کا ہماری کوششوں سے ہم سبب بن جائیں کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائے، تو اللہ ہم سے کتنا خوش ہوگا. اسی کو کہا گیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے جا رہے تھے خیبر کے قلعے کی طرف، یہودیوں کی طرف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے آپ کا، میں ایک دم سے حملہ کر دوں؟ کہا نہیں، انہیں اسلام کی طرف بلاؤ پہلے، اسلام کی طرف بلاؤ. اور پھر فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک شخص کو کفر کی ظلمت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے آئے، خیر لک من حمر النعام، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے میں عربوں کے یہاں سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا ہے، جیسے آج کل سونا چاندی. تو آج کل کی اگر بات ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ وہ تیرے لیے سونے چاندی کے ڈھیروں سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، ارائیتم، بھائی ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ پوسیبلٹی ہے، ثم کفرتم بھی، پھر بھی تم اس کا انکار کرو گے، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو پھر تو تم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے پھر بھی تم انکار کرو تو تم دور کی مخالفت، اور جو ایسی دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہو اس سے زیادہ بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے. اور اب اللہ جل جلالہ وعمن والہ فیصلہ کن بات فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، سنوریہم آیاتنا فی الافاق، ہم انقریب انہیں ہماری نشانیاں بتلائیں گے آفاق میں. آفاق یہ افق کی جمع ہے، اور افق کہتے ہیں آسمان کے اس حصے کو جو زمین سے لگتا ہوا انسانوں کو نظر آتا ہے، ہرائزن. تو ہم انہیں ہماری نشانیاں بتلائیں گے، ہماری قدرت کی نشانیاں، ہماری توحید کی نشانیاں، ہمارے وجود کی نشانیاں، فی الافاق، آفاق میں. تو ہرائزن چاروں طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں، زمین میں، ذرے ذرے میں ہم ہماری قدرت کی، ہماری وحدانیت کی، ہماری وجود کی نشانیاں بتلائیں گے. اور یہ تو دور کی چیزیں ہیں، وفی انفسہم، خود ان کے جسموں میں بھی ہم نشانیاں بتائیں گے. حتی یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے لہم، ان کے لیے، انہ الحق، کہ یہ کتاب ہی اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب برحق ہے اور اللہ ہی کی کتاب ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی کائنات میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن پر سائنس نے اپنی ترقی کے ساتھ تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ حقیقت جو ہمیں 20th century میں معلوم ہوئی ہے، 20th century میں معلوم ہوئی ہے، اس حقیقت کو قرآن مجید 1400 سال سے بیان کر رہا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم، ہم ہماری نشانیاں بتلائیں گے آفاق میں اور خود ان کے جسموں میں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیات کا انطباق سائنس کی تحقیق کے ساتھ ہوگا تو یہ بات لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے گی کہ یہ قرآن برحق ہے اور اللہ ہی کی کتاب ہے. لوگ جتنی جتنی تحقیق کرتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن مجید پر ریسرچ اس نیت سے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید کے باطل ہونے کو ثابت کیا جائے، اتنا ہی قرآن مجید کی حقانیت ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس وقت اس کے تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، مختلف کتابیں چھپ چکی ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے ریسرچیں کی ہیں اور انہیں ایسی ایسی نشانیاں ملی، اور اللہ کی قدرت کے مظاہرے انہوں نے وہ دیکھے کہ جس میں وہی ترتیب کار فرما تھی جو ترتیب قرآن مجید نے بیان کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ہماری آیات دکھائیں گے آفاق میں اور خود ان کے جسموں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید برحق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا یہ بات کافی نہیں ہے، اولم یکفی بربک، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار ہر ہر چیز پر گواہ ہے. یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، باطل پر کون ہے، حق پر کون ہے، سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، نرمی کس کے یہاں ہے، ضد کس کے یہاں ہے، آپ کا پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے. الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، غور سے سنو کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی سے ملاقات ہونے والی ہے ہی نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی نہیں ہے تو اللہ کو جواب بھی نہیں دینا پڑے گا. اب اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، جب کسی اتھارٹی کو جواب دینے کی فکر نہ ہو تو آدمی آزاد ہو جاتا ہے. الا انہ بکل شیء محیط، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس وقت بھی اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، واپس لوٹنا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوگا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ حامیم السجدہ آج اختتام کو پہنچی. اس میں جو مضامین بیان کرنے کی اور سننے کی توفیق نصیب ہوئی، ان میں جو صحیح تھے اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس قال کو اللہ ہمارا حال بنا دے، اور کہیں سمجھنے میں سمجھانے میں کوئی سہو ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ نصیب فرمائے. قرآن مجید صحت کے ساتھ خوب پڑھنے والا بنا دے، پڑھنے سے زیادہ اسے غور و تدبر کے ساتھ صحیح صحیح سمجھنے والا بنا دے، اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.